shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. سورة البقرة مدنية، سورة بقرة مدينة من نازل بي، وهي 286 آية، اور اس کی 286 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. ہدى للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدى من ربہم یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیاب. سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہی جاتی ہے. یہ قرآن کریم کا لفظ نہیں، آمین قرآن کریم کا لفظ نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس کو لکھا بھی نہیں جاتا. لیکن جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے اس کے بعد آمین کہنا مستحب ہے. اور آمین کے معنی اللہم استجب کی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس دعا کو قبول. آمین دعا ہے. اسی طرح جب نماز میں امام والاوالین کہے تو آمین کہنا مستحب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والاضالین، غیر المغضوب علیہم والاضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم والاضالین، قولوا آمین، تو تم لوگ آمین کہو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوگا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ، اس کے گزشتہ گناہ معاف. اور ایک روایت میں ہے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُهَا، کیونکہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور صحیح بخاری کتاب الدعوات کے الفاظ ہیں، اِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُهُ، جب قرآت کرنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو. آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آمین کہنے کے موقع کو پہنچو. جب وہ قرآت کرتے ہوئے والاوالین ختم کر لیا، اب آمین کہنے کا موقع ہے، تو جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہماری آمین کا فرشتوں کی آمین کے موافق ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں. زیادہ صحیح اور راجع یہ ہے کہ وقت میں موافقت مراد ہے. جو ہی کہ فرشتے آمین کہیں تم بھی آمین ساتھ کہو، تو تمہاری آمین ان کی آمین میں مل جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ متصل کہا جائے، جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو متصل کہا جائے. اور بعض اقابر نے کہ فرمایا کہ فرشتوں کی آمین کی تین خصوصیت تھی. ایک یہ کہ فرشتے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، صرف آمین. دوسرے یہ کہ جب امام والاوالین کہہ کر فارغ ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں آمین، متصل. اور تیسرے یہ کہ وہ اونچی نہیں کہتے، آہستہ کہتے. تو ہماری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائے. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آمین اونچی کہی جائے یا آہستہ کہی جائے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ آمین اونچی کہی جائے جہری نمازوں میں. اور دو بڑے امام, امام ابو حنیفہ اور امام مالک, یہ امام مالک امام شافعی کے استاد, اور امام شافعی امام احمد کے استاد, یہ دونوں شاگرد ہیں. تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے مطلب ان سے بھی بڑے ہیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں بالاتفاق. انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں, اور چاروں اماموں میں یہ خصوصیت صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حاصل ہے کہ وہ تابعی ہیں, باقی کوئی بھی تابعی نہیں. باقی ہے امام www.shaheedislam.com. تو غرض کے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آہستہ کہی جائے, اونچی نہ کہی جائے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت یہ ہے کہ کہی نہ جائے, لیکن یہ روایت صحیح نہیں. صحیح طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو آمین آہستہ کہی جائے. رہا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین بہل بالجہر ثابت ہے, کوئی شک نہیں کہ ثابت ہے, لیکن یہ تعلیم کے لیے. اب باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں نماز کے اندر, آج ہی چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے, اگر اب بلند آواز سے نہ کہی جائے تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یہاں آمین کہی جاتی ہے. تو کبھی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے بھی اونچا پڑا کرتے تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ کان احیانا یسمعون السورہ, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز میں کبھی کبھی ہمیں سورت سنا دیتے تھے, یعنی کوئی کلمہ اونچی پڑھ دیا تاکہ یہ تو معلوم ہو جائے کہ فلاں سورت پڑھ رہے ہیں. اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر سبحانک اللہ اونچی پڑھ دی تھی سری نماز میں. تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں سبحانک اللہ پڑھی جاتی, ثنا پڑھی جاتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے پڑھی آمین کہی, بعد میں صحابہ نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو اونچی آواز سے کہی, مسجد بھی گونج اٹھی ہوگی, پکی تو تھی نہیں, تھا تو چھپر, کہ مسجد کیسے گونج اٹھی. تاہم اب اس واقعہ کے نقل کرنے والے اگر 100 آدمی بھی ہوں تو 100 حدیثیں ہو گئیں. واقعہ ایک اور آہستہ کہا کرتے تھے, اس کو کوئی بھی نقل نہیں کرے گا, کیونکہ واقعہ ہی نہیں ہے جس کو نوٹ کیا جائے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قولو آمین, آمین کہو. بہر کیف آمین دعا ہے, اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو گڑگڑا کر اور آہستہ کہا کر, آہستہ دعا کیا کر. اسی لیے دعا آہستہ کرنا افضل ہے, وہ بلند آواز سے کرنا جائز ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہود ہماری آمین پر جتنا حسد کرتے ہیں اتنا کسی چیز پر نہیں کرتے. یہودیوں کو ہماری آمین پر بہت حسد. ہمارے بعض اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اونچی کہتے تھے تو یہودی حسد کرتے تھے. ہم نے کہا نہیں, تم سمجھے ہی نہیں بات کو. ہمیں سورت شروع میں ایسی دی گئی ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, اور اس کے آخر میں یہ دعا ہے, اور اس دعا کے آخر میں آمین کہی جاتی ہے. اس پر ان کو حسد ہے کہ ہماری کتاب میں کوئی ایسی سورت نہیں جس پر ہم آمین کہیں. تو یہ تو موقع سب کو معلوم ہے, عام خاص کو معلوم ہے, حتیٰ کہ مومن و کافر کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جاتی ہے. تو حسد تو کریں گے وہ بیچارے. سورۃ البقرہ, بقرہ کہتے ہیں گائے کو. پہلے پارے کے قریب نصف پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے, اور یہ واقعہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ مذکور ہے, اسی جگہ. اس لیے اس نام کا نام, اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا, یعنی السورۃ الذی تذکر فیہ البقرہ, وہ سورج جس میں گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے. اب انگریزی ترجمے چھپتے ہیں تو ہم عقد یہ کرتے ہیں کہ اس کا سورت کا نام بھی ترجمہ کر دیتے ہیں, حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. سورۃ البقرہ لکھنا چاہیے, انگریزی میں لکھو لیکن سورۃ البقرہ لکھو. علامہ خالد محمود بتا رہے تھے کہ انگریزی میں قرآن چھپا اور اس کے اوپر ہیڈنگ یعنی سرخی لکھی ہوئی ہے گائے. اس نے یہ بھی تکلف نہیں کیا سورۃ البقرہ لکھ کا بھی پورا ترجمہ نہیں کیا, بلکہ صرف لکھ دیا گائے. اب یہ کیسی عجیب و غریب شکل بنی کہ گائے پر تحقیقات کی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں گائے کو لکھی ہوئی ہے قرآن کے شروع میں. میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ قرآن توحید کا داعی ہے, توحید کا داعی ہے اور شرک کو باطل کرتا ہے, اور شرک کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گائے کو پوجتے ہیں, بلکہ اس کے گوبر تک کو پوجتے ہیں. تو یہ گائے شروع میں اس لیے لکھی ہے کہ یہاں اس سورہ میں ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, چاہے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں, اور ان کی حماقت یہاں تک پہنچ جاتی ہے بالآخر کہ گائے جیسا احمق جانور یہ اس کو اپنا خدا مانتے ہیں. اس لیے لکھا ہے. خیر وہ تو بیچارا مطمئن ہو گیا, لاما صاحب نے نقطہ تراش دیا, ورنہ یہ اصول ہی غلط ہے. اب اکیلا گائے کے لفظ سے کیا مطلب سمجھے گا دوسرا؟ اس لیے بعض سلف اس کو مکروہ جانتے تھے کہ سورۃ البقرہ کہا جائے, کیونکہ وہ تو عربی جانتے تھے نا. گائے کی صورت سورۃ البقرہ کے معنی کہوں گے گائے کی صورت. فرماتے ہیں یوں کہا جائے, السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ, وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ ذرا فقرہ لمبا بن جاتا ہے اور نام مختصر ہوتا ہے, اس لیے پھر عام طور پر رائج اور چالو یہی سورۃ البقرہ ہو گیا. تو اس گائے کے قصے پر اس سورت کا نام رکھنا اس وجہ سے اہم ہوا کہ وہ واقعہ عقیدے کے تینوں بنیادی مسائل کو مشتمل.
www.shahideislam.com.
اس لیے کہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو, اور ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے بدن کو لگا دو, لگا دیا اور وہ باتیں کرنے لگا. اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلانا ہے, جیسا کہ تفصیل سے آگے واقعہ آئے گا. تو گائے کے ٹکڑے کی کوئی خصوصیت نہیں کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا اگر کسی مقتول کے بدن کو لگا دیا جائے تو مقتول بولنے لگتا ہے, یہ نہیں. اور اس گائے کے اندر کوئی خاص کرامت نہیں تھی, البتہ اتنا تھا کہ اللہ تعالی کے حکم سے جب اس کو لگایا گیا تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر دیا, مقتول کو زندہ کر دیا. تو ایک تو حق تعالی شانہ کا قادر مطلق ہونا اور معبود برحق ہونا ثابت ہوا, اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ معجزہ تھا. تو اس سے حضرت کی رسالت و نبوت ثابت ہوئی. اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی اور کبھی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا, اب تو مان لو گے. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ, اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں. اور اسی گائے کے ذبح کرنے کے قصے میں بنو اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار مراجعت کرنا, سوالات کرنا بھی مذکور ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو, تو کہنے کا مذاق کرتے ہو؟ نبی کو کہتے ہیں مذاق کرتے ہو، نبی مذاق کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے. پھر سوالات کرنے لگے، اچھا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. فرمایا گا کہ پکی عمر کی بھی نہ ہو، کچی عمر کی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی. کہنے لگے کہ ایک رنگ بتائیے کیا ہونا چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زرد رنگ کی ہو، بہت گہرا زرد رنگ، کہ دیکھنے والوں کو بھائے اور مسرت پیدا ہو دیکھنے سے. اچھا بتائیے کچھ اور صفات بتائیے. تو میں لازلول تصیر الارض ولا تسقی الحرس، وہ بیل جوتنے کے کام نہ آتا، زمین نہ جوتی جائے اس کے ساتھ اور نہ اس کے ذریعے پانی کھینچا جائے، یعنی سیراب، زمین کو سیراب کرنے میں بھی استعمال نہ ہوتا ہو. غزے کے انہوں نے بار بار سوالات کیے، اور جتنے سوالات کیے اتنی سختی ہوتی چلی گئی. تو اس میں، اس سورہ میں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر وہ شخص ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام سے ایسے بیجا سوالات نہ کرے، بلکہ جو کچھ ارشاد فرمائے اس کو تسلیم کر لے، وہ صراط مستقیم پر. اور کچھ اور بھی اس قصہ سے متعلق ہیں مسائل، تو چونکہ ان اہم مسائل پر یہ قصہ مشتمل تھا اور صرف اسی سورہ میں ذکر کیا گیا تھا، اس لیے اس قصے کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. یہ بہت ہی بابرکت سورۃ. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے اترے. اس سے 80,000 فرشتوں کا پرا بندہ ہوا تھا جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اگرچہ 10 سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ آنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے کچھ وقت پہلے تک 10 سال کے عرصے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، لیکن جب بھی نازل ہوئی، آیت نازل ہوتی تھی، 80,000 فرشتے ساتھ آتے. اور اس کی آخری آیت یہ تو نازل ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہ، علماء فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں ان مضامین کی جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں آیا تھا مکمل تشریح کر دی گئی. 1,000 حکم ہے، 1,000 نہی ہے، 1,000 ضرب الامثال ہیں، اور 1,000 قصص اس سورہ. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن شیطان وہاں نہیں آتا، یعنی کہ آج نہیں آئے گا، 3 دن تک چھوڑ جاتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ البقرہ کو سیکھو بقرہ کا سیکھو اور اس کو پڑھا کرو. لا تستطيعها البطلة, باطل پرست لوگ اس پر قادر نہیں. قرطبی کہتے ہیں کہ باطل پرستوں سے مراد ہیں جادوگر. مطلب یہ ہے کہ جادوگر اس سورہ کے عمل کو نہیں توڑ سکتے. جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے حق تعالی شانو اس کی حفاظت فرماتے ہیں, اور جادوگر اس پر اثر نہیں کر سکتے, عمل نہیں کر سکتے. تو شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے آدمی, اور شہر اور جادو سے بھی سفلی عمل جس کو کہتے ہیں. آج کل اسی کا بہت چرچا ہے, انہیں دو چیزوں کا, کہیں سے کوئی جن لگے ہوئے ہیں, کسی پر سفلی عمل ہو رہا ہے. اس لیے کہ گھر سے اللہ کے کلام تو کو تو نکال دیا ہم نے, اس کی جگہ پہلے ٹی وی آیا تھا, پھر وی سی آر آ گیا, اب رب چاہے ڈش انٹینیا آ گیا. اور وہ فلمیں بناتے ہیں شادی کے کھانے کی اور فلانے کی اور فلانے کی, باقاعدہ بن جائے. یہ مسلمانوں کو کمال ملا ہے, کہاں کی سورہ بقرہ اور کہاں کا قرآن, سب گئے.
www.shahideislam.com
الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. سورہ بقرہ کے فضائل ذکر کر رہا تھا. ایک یہ کہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سیکھا کرو, اس لیے کہ اس کا سیکھنا برکت ہے, اس کا چھوڑنا حسرت ہے, اور باطل پرست لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے. ایک یہ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن شیطان اس میں نہیں آتا. دن کو پڑھی جائے تو 3 دن, رات کو پڑھی جائے تو 3 رات. اور ایک حدیث میں فرمایا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, کل میں نے نساء کہا تھا, یہ غلط کہا, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, یہ دونوں صورتیں زہراوین کہلاتی ہیں. زہراوین جس کے معنی ہیں دو چمکتی ہوئی صورتیں, اور قیامت کے دن یہ دو بدلیوں کی شکل میں یا پرندوں کی دو ٹکڑیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی, سایہ فگن ہوں گی اور اس کی شفاعت کریں گی. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں, یہ 4 آیتیں مفلحون تک. الف لام میم کو الگ آیت شمار کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کی 4 آیتیں, ایک آیت الکرسی, 2 آیتیں اس کے بعد کی لا اکراہ فی الدین سے رکوع تک, اور 3 آیتیں آخر کی للہ ما فی السماوات سے آخر تک. جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیتوں کو پڑھ لیا کرے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. سورہ بقرہ کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ بالکل واضح ہے, جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں بندوں کی طرف سے دعا کی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اس کے جواب میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت یہ کتاب ہے, اور یہ کتاب میں پوری کتاب آ گئی, گویا ہماری درخواست کا جواب یہاں سے شروع ہو کر کے والناس تک چلا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطعات اس طرح کے ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے, ملا کے نہیں پڑھا جاتا. الف کو الگ, لام کو الگ, میم کو الگ پڑھا جاتا ہے, ملا کے نہیں پڑتے, اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں. تقطیع کاٹ دینا, الگ کر دینا. حروف تہجی میں سے 14 حرف اللہ تعالی نے 29 سورتوں میں ذکر فرمائے. جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں, ان حروف کے بارے میں علماء کے چند اقوال ہیں. حضرات خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر اکابر صحابہ اور اکابر تابعین سے منقول ہے کہ یہ سر بین اللہ و بین رسولی, اللہ تعالی کے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھید ہے. اس لیے ان کو ہم متشابہات کہتے ہیں. لا يعلم تاویلہ الا اللہ, جن کی تاویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے ہوں گے, اور چونکہ یہ اسرار تھے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کو ذکر نہیں فرمایا. بہت سے اکابر اس کے قائل ہوئے ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں. کہ ان حروف کے اسرار حق تعالی شانہ راسخین فی العلم پر ظاہر فرما دیتے ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے مجھ پر بھی ان کے اسرار ظاہر فرمائے ہیں, لیکن وہ اتنے دقیق ہیں کہ اس کے لیے کوئی زبان استعمال نہیں کی جا سکتی جس کے ذریعے سے عوام کو سمجھایا جا سکے. تو بات تو وہیں کی وہیں رہی. ہماری عقل و فکر کی رسائی و اسرار تک نہیں ہو سکتی, اور ان دونوں قولوں میں حقیقت میں بلکہ تاویل تو اس کی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگی, اور ظنی تاویل اس کی دوسروں کو بھی معلوم ہو سکتی ہے. رہا یہ کہ جب ہمیں اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تو اس کو نظر کرنے کا کیا فائدہ, یہ بد مذاقی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مزاج دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مزاج وہ ہے جو علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, اس کے لیے مجاہدہ ہے علم کا حاصل کرنا, اور دوسرا ذوق ہے کہ وہ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے, یہ بھی معلوم ہونی چاہیے. اس کے لیے مجاہدہ ہے اس کو کسی علم سے روک دینا کہ بس آگے نہیں بڑھو. تو قرآن کریم تو بندوں کو مکلف بنانے کے لیے نازل ہوا ہے, اس بات کا بھی مکلف بنایا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز کو حاصل کرو, اور اس کا بھی مکلف بنایا جا سکتا ہے کہ پڑھو لیکن اس میں بحث مت کرو. اور اس کا سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے, اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ غیر مسلم ہم پر اعتراض کرے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قوم میں کچھ راز ہوتے ہیں, اور ان رازوں کو ایک دوسرے سے بیان کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات استعمال کر لی جاتی ہیں, کچھ الفاظ مقل کر لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جنگ کے موقع پر پیغام رسانی کے لیے ہمارے اعلیٰ ترین فوجی افسران خاص الفاظ مقرر کر لیتے ہیں کہ صحیح مطلب ہوگا. اور وہ اصطلاحیں اور ان کے معنی ہر عام و خاص کو نہیں بتائے جاتے ورنہ کوئی فائدہ نہ رہا. کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ جب ان اصطلاحات کا ہمیں علم نہیں دیا گیا تو ان کا کیا فائدہ, کبھی کسی نے نہیں کہا.
اسی طرح یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز کے اشارات ہیں۔ یہ سمجھنا کہ جب ہمیں اس کا ترجمہ معلوم نہیں یا ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں تو اس کو نظر کرنے کا کیا فائدہ، بدمذاقی۔ ہمارے لیے تو یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ان پاکیزہ الفاظ کے ساتھ ہماری زبان تر ہوتی ہے اور ہمیں ان کی تلاوت کا نفع پہنچتا ہے۔ یقیناً ان حروف کے اندر جو انوار و تجلیات ہیں وہ بھی قلب ہمارے قلب کو ضرور منور کرتی ہوں گی، اس لیے کہ کسی خوراک کے کھانے پر وہ نفع ضرور مرتب ہوتا ہے، پر کھانے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس کا نام کیا ہے یا نہ معلوم۔ کسی عامی آدمی کو دوا المسک کھلائی جائے تو وہ تو اپنا نام کام کرے گی، اب اس غریب کو معلوم نہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے۔ اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، ہمیں اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ تم اس کی تلاوت کیا کرو، مزے لیا کرو، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 30 نیکیاں ملیں۔ علامہ زمخشری نے، جو عربیت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنے معتزلی ہونے کے باوجود اور ان کی تقلید میں بہت سے علماء عربیت نے، جن میں قاضی بیضاوی وغیرہ بھی شامل ہیں، یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں، جو سورتوں کے شروع میں رکھے گئے ہیں اور مقصود ان سے قرآن کریم کے اعجاز کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور یہی راز ہے کہ وہ تمام سورتیں جن کے شروع میں ان حروف مقطعات کو ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت سے شروع ہوتی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم وغیرہ، صاد والقرآن الذکر، قاف والقرآن المجید، جہاں بھی یہ حروف مقطعات آئیں گے آگے تذکرہ قرآن کریم کا ہوگا۔ تو اس سے دو باتیں بتانا مقصود، ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کہیں پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا، کسی کے پاس بیٹھے نہیں، اب کسی ان پڑھ آدمی سے، عامی آدمی سے ذرا کہو کہ الف با تا سناؤ، وہ کیسے سنائے گا، اس نے پڑھا ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی الف با کہا ہی نہیں ساری زندگی میں، آپ کی زبان مبارک سے حروف تہجی کو جاری کروا دینا یہ خود معجزہ ہے. اور دوسری یہ کہ عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا, ان سے کہا گیا کہ تمہارا کلام بھی انہی حروف تہجی سے الف لام میم یعنی الف باء سے لے کر یا تک انہی حروف تہجی سے تمہارا کلام بھی مرکب ہوتا ہے بنتا ہے, اور انہی حروف سے یہ کلام بھی بنا ہوا ہے, ذرا لے آؤ بنا کر کے. تو واقعی یہ قول علامہ زمخشری کا بہت زیادہ وزنی ہے, ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ یہ اسرار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان.
شہید اسلام ڈاٹ کام,
لیکن یہ قول بھی اپنی جگہ بڑا وزن رکھتا ہے, اور اس کے باوجود ان کا اسرار ہونا غلط نہیں ہوتا, اسرار بھی ہیں اور یہ کام بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہی دیکھیے کہ 29 صورتوں میں لایا گیا ان کو, اور یہ دیکھیے کہ 14 حروف لائے گئے ہیں, حروف تہجی 28 یا 29 ہیں, اس کا نصف لایا گیا ہے, اور پھر جتنی صفات ہیں حروف کی کچھ صفات ہیں ہر صفت والے کا نصف نصف لایا گیا ہے. عجیب و غریب قسم کے عجائبات ہیں ان کی تفصیل زمخشری کی تفصیل میں اور قاضی بیضاوی کی تفصیل میں ملتی ہے. بہرکیف ان الفاظ کو یوں ہی ادا کیا جاتا ہے, الف لام میم. آج ان کے بارے میں ہم مختصر یہ کہتے ہیں, اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی مراد معلوم ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین, نحوی ترکیب کے لحاظ سے یعنی گرامر کے لحاظ سے ذالک الکتاب کو الگ جملہ بھی قرار دے سکتے ہیں, ذالک مبتدا اور الکتاب اس کی خبر. اس صورت میں ہم ترجمہ یہ کریں گے, یہ ہے کتاب. کتابیں تو تم بھی لیے پھرتے ہو بتھیری, لیکن جس کتاب کو کتاب کہنا چاہیے اور جو کتاب کے اپنے کتاب ہونے کی انتہا پر ہے وہ یہ کتاب. لا ریب فی الگ جملہ ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک. اور ھدى للمتقین تیسرا جملہ ہو جائے گا, اس صورت میں مبتدا محذوف ھوگا, یعنی ھوا ھدى للمتقین, یہ کتاب صراط ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب, یہ کتاب مبتدا ہے, صفت موصوف, اور لا ریب فی اس کی پہلی خبر, اور ھدى للمتقین اس کی دوسری خبر ہے. یہ میں نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ دور کے لیے آتا ہے، یعنی ذالک کے معنی یہ نہیں ہوتے، ذالک کے معنی ہوتے ہیں وہ. قریب کے اشارے کے لیے حاضر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دور کے اشارے کے لیے ذالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کتاب تو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف دور کا اشارہ کیوں فرمایا گیا؟ ہم تو ترجمہ قریب کے اشارے سے ہی کرتے ہیں، یہ کتاب، لیکن لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ کتاب. تو بجائے یہ کتاب کے وہ کتاب کیوں کہا گیا؟ علماء نے اس کی دو توجیہیں کی ہیں. ایک یہ کہ یہ ذالک کا اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جس کتاب کا تذکرہ توریت میں اور انجیل میں تھا، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں آیا ہے اور جس پر تم غائبانہ ایمان رکھتے ہو، اور تم اس بات کے قائل ہو کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جائے گی، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب. تو اس صورت میں یہ اشارہ، یعنی بعید، دور کا اشارہ، پر محل. اور دوسری توجہ علماء نے یہ فرمائی ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز دور ہوتی ہے جگہ کے اعتبار سے، اور کبھی دور ہوتی ہے مرتبے کے اعتبار سے. فارسی جاننے والے جانتے ہیں کہ جو قریب ہوتا ہے اس کو ای کہتے ہیں، ای شخص، یہ آدمی، اور جو دور ہوتا ہے اس کو آ کہتے ہیں، آ شخص، یعنی وہ آدمی. لیکن جب بھی ہم لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آ حضرت، یہ مرتبے کے دور ہونے کے اعتبار سے بہت اونچا مرتبہ. یا ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں آ جناب نے فرمایا تھا، تو یہ بھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. حالانکہ آ جناب کا لفظ تو دور کے لیے آتا ہے، فارسی میں ای جناب کہنا چاہیے، لیکن ہم اس موقع پر ای جناب نہیں کہتے، آ جناب کہتے، آ حضرت کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شہید اسلام .com. تعظیم اور مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ٹھیک اسی طرح سمجھیے کہ ذالک الکتاب میں اشارہ اس کتاب کی عظمت و بلندی کی طرف، یعنی ہر چند کے یہ تمہارے سامنے پڑی ہے اور تمہارے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے اتنی بلند ہے کہ تمہاری فکر کی بھی وہاں رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلندی اور عظمت کو کون پا سکتا ہے اور کس کی فکر کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے؟ اس بعد مرتبہ اور بلندی مرتبہ کے ذکر کرنے کے لیے ذالک الکتاب فرمایا گیا ہے، وہ کتاب لا ریب فی. ہاں یہ سمجھ لیجیے، یہ بھی کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں اس کو جس کو لکھا جائے، قرآن کریم حق تعالی شانہ کا کلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو الکتاب فرمایا گیا ہے. باوجود اس کے کہ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، خال خال آدمی ہوتے تھے تو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، لیکن عام لکھائی پڑھائی کا رواج نہیں تھا. مگر اس کلام پاک کو جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، الکتاب فرمایا گیا کہ یہ کتاب لکھی جائے گی، یہ کلام کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ چلا رہا ہے کہ یہ کتاب، یہ پاک کلام جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس قدر لکھا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی تعداد میں نہیں لکھی. ہر چند کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے حافظے میں یہ موجود ہے، دل پر نقش ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے دنیا میں اتنے نسخے ہیں کہ دنیا میں کسی کتاب کے سے اتنے نسخے نہیں، اس لیے اس کو الکتاب فرمایا ہے. اور الکتاب سے مراد ہے کتاب کامل، تو یہ ہے کامل کتاب جس کو کتاب کہنا چاہیے. عربیت کے امام ہوئے سیبوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی نحو پر، اپنی عربیت پر لکھی، اس کتاب کا نام ہی الکتاب ہے، اور کوئی نام نہیں.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com